بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لفظ سلسلة الجرس کو حل کرنا ہے کل اس کا لغوی معنی آپ کو بتلایا تھا ایک معنی ہوتا ہے دو لوہے کے ٹکرانے کی آواز دوسرا معنی بتلایا تھا مسلسل آواز تیسرا معنی بتلایا تھا گونجدار آواز چوتھا معنی بتلایا تھا لوہے کو لوہے پر مارنے کی آواز پانچواں معنی بتلایا تھا لوہے کی زنجیر کو سخت پتھر کے اوپر گھسیٹے اس وقت کی آواز یہ سب معنی بتلائے تھے سلسلتوں کے اب یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وحی کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی اور فرمایا مثل سلسلۃ الجرس تو یہ تشبیہ کس چیز میں ہے دیکھو تشبیہ ہے نا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وحی کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی تو سوال یہ ہے کہ تشبیہ کس چیز میں اب دھیان سے سمجھو پہلی بات گھنٹہ جب بجتا ہے اور اس کی آواز جب نکلتی ہے تو ایک جہت متعین نہیں ہوتی ہے گھنٹے کی جب آواز نکلتی ہے تو ایک جہت متعین نہیں ہوتی ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام جہات سے آواز آ رہی ہے جیسے کہ بڑا میدان ہے اور وہاں گھنٹہ لٹکا دیا اب گھنٹہ بجاوے اور گھنٹے کی آواز نکلے تو جہت کا پتہ نہیں چلتا ہے بلکہ تمام جہتوں سے آواز آ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وہی کو تشبیہ دی گئی کہ جس طرح گھنٹے کی آواز جہت متعین نہیں ہوتی تمام جہتوں سے آواز معلوم ہوتی ہے اس طریقے سے وحی کی آواز کو تشبیہ دی گئی اچھا اس کو ایک مثال سے سمجھو آپ نے کبھی یہ مسئلہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر جب کلام سنا تو کیسے فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اب یہ تو ایسا ہی ہے کہ ابھی رات کو آپ مسجد میں نماز پڑھے نہ دعا میں آپ مشغول ہو رہے نہ آپ کا کوئی شرارتی ساتھی مسجد کی کھڑکی سے چھپ کے آواز دے رہے اے میرے چہیتے بندے تو آپ کیسے خوش ہو جاؤ گے کہ میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اللہ مجھ سے جو ہے ہم کلام کر رہے تو یہ کہ بھائی وہاں جو طور پر آواز آئی تو کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ کلام ربانی ہے اب اس کو سمجھو کیسے فیصلہ کیا کلام ربانی جہت سے پاک ہوتا ہے ہم کوئی بات بولتے ہیں تو اس کی ایک جہت ہوتی ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں کوئی چلاوے تو ہمیں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ قبرستان میں ادھر سے آواز آئی کہ ادھر سے آواز آئی، تو جہت متعین ہم کر لیتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طور کے اوپر جو آواز سنی تھی وہ تمام جہات سے آ رہی تھی، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، سب طرف سے آ رہی تھی. کیا نتیجہ؟ کہ کلام الہی جہت کا محتاج نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کلام الہی ہے، تو وہی کے اندر سلسلت الجرس سے جو تشبیہ دی گئی، تو تشبیہ کس بات میں دی گئی؟ جہت کا متعین نہ ہونا، بلکہ ایسا معلوم ہونا کہ تمام جہات سے وہی آ رہی ہے، اس بات میں تشبیہ دی جا رہی ہے. مثل سلسلت الجرس. دوسری بات سمجھو، گھنٹہ بجتا ہے نا تو مسلسل بجتا ہے، مسلسل. ایک ہوتی ہے گھڑی کے اندر گھنٹہ، وہ مسلسل نہیں بجتا، ٹک ایک، ٹک دو، کٹتے کٹتے بجتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بجتا ہے. اور ایک جو مدرسے کا گھنٹہ بجتا ہے وہ مسلسل بجتا ہے، بیچ میں آواز کٹتی نہیں ہے. بس اس طریقے سے یہاں وحی کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی مسلسل آواز میں، کہ ایسی آواز جو مسلسل ہو اور بیچ کے اندر کٹتی نہ ہو، انقطاع نہ ہو. دو تشبیہ ہو گئے. تیسرا مطلب تشبیہ کا سمجھو، صاحب وحی سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الجرس کیا ہے، ہمارے ادراک سے ماورا ہے، یعنی جس پر وحی آ رہی ہے وہ امام الانبیاء تو سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارے ادراک سے یہ ماورا ہے، ہم اس کا معنی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. آپ میں سے کسی نے ٹیلی گرام سنا ہے کبھی؟ ٹیلی گرام معلوم بھی ہے ٹیلی گرام کیا بلا ہے. پہلے جس زمانے کے اندر ٹیلی فون کم تھے، یہ موبائل کا تو تصور ہی نہیں، ٹیلی فون لینڈ لائن کم، اور جو ہے تیز خبر پہنچانے کے لیے ٹیلی گرام ہوتے تھے، اور جہاں ڈاک خانہ ہوتا ہے پوسٹ آفس، وہاں ٹیلی گرام آفس ہوتی تھی. تو وہ ٹیلی گرام آفس کے اندر، اس کو گجراتی میں تار بھی کہتے تھے کہ بھائی تار آیا، ٹیلی گرام آیا، تو اس میں مثلاً امریکہ سے ایک آدمی بارڈولی میسج بھیجے تو ٹیلی گرام کے اندر کھٹا کھٹ 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 اس طرح آواز آتی. اب میں اور آپ وہاں کھڑے ہوئے تو اپنے کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ٹیلی گرام کا آپریٹر ہوتا تھا وہ ہر کھٹ کھٹ کو سمجھتا تھا اور وہ اس پر سے حروف لکھتا جاتا تھا، پھر وہ حروف لکھ کر کے ایڈریس بھی آ جاوے، پھر گاؤں میں سائیکل لے کے پہنچانے آوے. اور عام متن یہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کے یہاں یہ ہوا، اس طرح ایک سطر میں یا دو سطر میں وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا. تو اس میں جو آواز ہوتی تھی کھٹ کھٹ کی، تو وہ ٹیلی گرام آپریٹر سمجھتا تھا اور کوئی سمجھ نہیں پاتا. بس اس طرح یہاں وحی میں سلسلۃ الجرس کا معاملہ ہے. کہ صاحب وحی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ادراک سے یہ ماورا ہے۔ ایک چوتھی باریک بات سمجھو تشبیہ کے متعلق، وہی عالم غیب کی چیز ہے، وہی غیبی عالم کی ایک چیز ہے۔ اب اس وہی کو تشبیہ دینے کی، محسوس دنیا سے، یہ ہماری دنیا ہے محسوس دنیا، اس میں محسوسات ہے، اور وہی ہے غیب کی دنیا۔ تو وہی جو غیب کی دنیا کی چیز ہے اس کو تشبیہ دینی تھی محسوس چیز سے، تو وہاں قریب ترین چیز سلسلۃ الجرس تھی۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو پوچھے کہ بھائی جنت کے اندر سن کیسے ہوں گے، تو آپ کہیں گے اپنی یہاں یہ گلاس ہے نا، ایسے کاس ہوں گے۔ اب جنت کے جو کاس ہے وہ قاسن لحافہ، تو ایک عالم غیب کی چیز ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اپنی محسوس دنیا کے گلاس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی گئی۔ تو وہی ایک عالم غیب کی چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مشاہدہ اور محسوس دنیا میں سلسلۃ الجرس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ تو مثل سلسلۃ الجرس، یہ چار باتیں ہو گئی تشبیہ کی وجوہات کے بارے میں۔ اس کے بعد سمجھو کہ یہ آواز کی مصداق کیا، کہ سلسلۃ الجرس کا مصداق کیا ہوتا تھا، کیا مصداق ہے اس کی، کیا مراد ہے سلسلۃ الجرس کی۔ تو اس کے سلسلے میں چند باتیں سمجھو۔ نمبر ایک، اللہ تعالی کا کلام نفسی قدیم ہے، کلام الہی کلام نفسی قدیم، شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہے، کلام الہی کلام نفسی کلام قدیم، گویا اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، یہ ہیں سلسلۃ الجرس کی مصداق۔ لیکن ہمیشہ ایک اصولی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے آواز کلام قدیم کلام نفسی، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، یا اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی، یا اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، اس طرح کے جب بھی کوئی الفاظ آئیں گے تو وہاں ایک اصول ملا لو، لیس کمثلہ شیء، یہ اصول ملا کر کے ہمیشہ سوچا کرو تو کبھی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ قرآن میں آیا ویبقی وجہ ربک، اللہ کا چہرہ۔ قرآن میں آیا اللہ کی پنڈلی یوم یکشف عن ساق، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ۔ اور یہاں آپ پڑھے ہو کلام الہی کلام نفسی کلام قدیم، تو ہمیشہ اس نے ایک آیت سے ساتھ میں رکھنے کی، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ کے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ پر قیاس مت کرو، اللہ کے چہرے کو ہمارے چہرے پر قیاس مت کرو، اللہ کی پنڈلی کو ہماری پنڈلی پر قیاس مت کرو۔ تو اللہ کی آواز اور کلام کو ہمارے کلام پر قیاس مت کرو، یہ ہو گیا لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ سلسلۃ الجرس کا مصداق اول کیا ہوا، کلام الہی کلام نفسی کلام قدیم، لیکن اس کے لیے ضابطہ لیس کمثلہ شیء۔ دوسرا مصداق سمجھو، اللہ تعالی کلام میں آواز پیدا فرماتے تھے اور وہ عین وحی کی آواز ہوتی. اللہ تعالی کلام میں آواز پیدا فرما دیتے اور وہ عین وحی کی آواز ہوتی. اب یہ بھی ایک باریک اور نازک مسئلہ ہے، کلام الہی کی آواز، کلام الہی کا صوت. جیسے کہ ہم ایک کلام کرتے ہیں تو کبھی اس کا صوت ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس کا صوت ظاہر نہیں ہوتا ہے. اب دیکھو دھیان سے، میں ایک کلام کرتا ہوں، آپ معلوم کرو میں کیا بول رہا ہوں. ہے کچھ معلوم ہوا؟ کلام ہوا لیکن صوت کے بغیر ہوا، تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کلام میں کیا کہا گیا. حالانکہ میں نے کہا آپ سب نیک لوگ ہیں، آپ صوفی لوگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، یہ میں نے بولا، لیکن صوت نہیں تھی، آپ معلوم نہیں کر پائے. یہ کلام آپ کب معلوم کر پاؤ گے؟ جب اس میں صوت ہو، آواز ہو. اسی لیے آپ نے شرح وقایع میں ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ نماز میں وہی قراءت معتبر ہے جس میں صوت ہو، بغیر صوت کی قراءت کا اعتبار نہیں. اسی لیے آپ قراءت کرو اور آپ کے کان کے پاس کسی نے، آپ کے ہونٹ کے پاس کسی نے کان لا کے رکھ دیا، اس کو بھی نہیں سنائی دے رہا ہے کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہو، تو تلاوت غیر معتبر ہے. آواز ہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں. تو کم سے کم آواز تو ہو، بھلے دوسرے کو نہ سنائی دے رہے، خود آدمی سن لے رہے. تو آپ ظہر میں تلاوت کر رہے ہو اور کوئی آپ کا مرید آپ کے ہونٹ کے پاس کان رکھ دے رہے کہ حضرت دامت برکاتہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، تو اس نے سیدھے کان آپ کے ہونٹ کے وہ لگا دیے، پھر بھی اس کو نہیں سنائی دے رہا ہے کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہو، تو ماں سمجھو آپ کے کلام میں صوت ہے ہی نہیں، اور صوت نہیں تو پھر اس کلام کا کوئی اعتبار ہے. کم سے کم کوئی ہونٹ رکھ دے رہے، ہونٹ کے پاس کان رکھ دے رہے، تو اس کو تو سنائی دینا چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے. تو دوسرا مصداق کیا بتلایا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کے اندر آواز پیدا فرما دے رہے عین وحی کے وقت کے اوپر. یہ دوسرا مصداق ہے سلسلۃ الجرس. تیسرا مصداق سمجھو، فرشتے کی اصلی آواز، یہ اس کی مصداق ہے. فرشتے کی اصلی آواز یعنی فرشتہ وحی لے کر کے آیا، فرشتے نے وحی پڑھی اور سامنے آئے بغیر اس کی آواز آپ کو سنائی دی. تو فرشتے کی آواز، وحی پڑھنے کی آواز، سامنے آئے بغیر آواز، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آواز دی ہے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. فرشتے بھی اللہ کا ذکر تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتوں کی بھی ایک آواز ہے. تو یہاں سلسلۃ الجرس کی مصداق فرشتے کی اصلی آواز، چاہے وہ سامنے آئے بغیر کلام کرے لیکن اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں. نمبر چار، چوتھا مصداق سمجھو، جبرائیل امین جو وحی لے کر آئے ان کے پروں کی آواز مراد ہے. جبرائیل امین جو وحی لے کر کے آئے، اس وحی کی ان کے پروں کی آواز مراد ہے. اور یہ آواز جبرائیل اس لیے کرتے تھے تاکہ نبی جی کو متوجہ کر دے کہ اب آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے، آپ پورے طور پر وحی سننے کے لیے مشغول ہو جاؤ تو جبرائیل امین کے فرعوں کی آواز کہ جبرائیل جب آتے تھے تو اطلاع دینے کے لیے کہ وحی آ رہی ہے آپ پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ، اس آواز کو تعبیر کیا گیا سلسلۃ الجرس، یہ مصداق رابع ہوا۔ پانچواں مصداق سمجھو، جبرائیل امین کے آنے کی تشریف لانے کی آواز، جبرائیل امین کی آمد اور تشریف آوری کی آواز۔ جیسے آپ نے انجن دیکھا ٹرین کا، اور پہلے ٹرینوں کا انجن کوئلے والا ہوتا تھا، تو کوئلے والا انجن جو ہوتا تھا نا بہت آواز کرتا تھا۔ کتنی آواز کرتا تھا؟ ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن کتنا دور ہے دارالاحسان سے، لیکن وہ کوئلے والا انجن جو آتا تھا تو اس کی آواز یہاں بیٹھے بیٹھے اطمینان سے سنائی دیتی تھی، ایسی وہ آواز کرتا تھا کوئلے والا انجن۔ تو جبرائیل امین جب تشریف لاتے تھے تو ان کے تشریف لانے کی آواز مثل انجن کے آواز کے ہوا کرتے تھے، اس کا یہ مصداق ہے سلسلۃ الجرس۔ چھٹا مصداق سمجھو، ذرا دھیان سے چھٹا مصداق سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہرہ معطل ہو رہے ہیں، کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، ظاہری چیزوں کو سننے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہرہ معطل ہو رہے ہیں ظاہری چیزوں سے، تاکہ وحی کا ادراک کما حق کہو ہو سکے، تاکہ وحی کا ادراک کما حق کہو ہو سکے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کان مبارک تھے جیسے ہمارے، آپ کی بھی آنکھ مبارک تھی جیسے ہماری، آپ کی بھی زبان مبارک تھی جیسے ہماری زبان، لیکن یہ حواس وحی کے آنے کے وقت پر معطل ہو جاتے تھے، تاکہ پورے طور پر وحی مقدس کو سنے، یاد رکھے، محفوظ کرے۔ اس کے لیے جیسے مثلاً آپ حضرات سبق کے اتنے مشتاق ہیں کہ جب سبق کا وقت ہوتا ہے تو آپ دوسری تمام چیزوں کو سننے سے غافل ہو جاتے ہو، اور پورے طور پر سبق کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ بھائی آنکھیں سبق کی عبارت دیکھ رہی ہے، کان تو کا سبق کی تقریر سن رہے ہیں، زبان تو کا سبق کی عبارت پڑھ رہے ہیں، اب اس وقت کے اوپر ادھر وہ موٹر سائیکل کی ڈھوم ڈھوم آوازیں ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سنائی نہیں دیتی، اور اس وقت کے اوپر باہر کوئی طالب علم چلائے گا وہ بھی آپ کو سنائی نہیں دے گا، اس وقت جو ہے باہر کوئی آیا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کیوں؟ آپ کے تمام حواس درس کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کوئی چیز آپ کو سنائی نہیں دے رہی۔ بعض مرتبہ کوئی واقعہ ہو جائے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں، ارے صبح ایسا ہوا تھا معلوم ہے تجھے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کیسے نہیں معلوم؟ تو مسجد میں نہیں تھا بے وہ؟ ارے تھا مسجد میں، اور مسجد میں یہ واقعہ ہوا؟ ارے مسجد میں واقعہ ہوا لیکن میرا دھیان تو پورا سبق میں تھا، اب مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہوا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طالب علم ہو کہ پورے طور پر سبق میں آپ متوجہ رہتے ہو۔ تو یہ مصداق سادس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہری معطل ہو جاتے تھے، ظاہری دنیا کی چیزوں سے اور پورے طور پر متوجہ ہو جاتے تھے وحی کو سننے کے واسطے، یاد کرنے کے واسطے. یہ ہے مصداق سلسلۃ الجرس. ایک ساتویں بات سمجھو، جبرائیل امین کے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت آتی تھی تو ان ملائکہ کی جماعت کی آواز کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر کیا گیا. ملائکہ جو حضرت جبرائیل کے ساتھ آتے تھے ان کی آواز یہ مصداق ہے سلسلۃ الجرس. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی اللہ کا نیک بندہ کہیں جاوے تو وہ تو بیچارہ جو ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کا مصداق بن کے چلے گا، اطمینان سے آہستہ قدم سے، کسی کو تکلیف نہ ہوئے. لیکن آپ جیسے عالم اور بزرگ کے ساتھ 25-50 خدامین چلتے ہو تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑے ہونا والے ہوں گے، وہ تو ہو ہو والے ہوں گے. حضرت آ رہے ہیں ہٹو، حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت میں تشریف لوا رہے ہٹو، راستہ صاف کرو، کچھ شور شرابہ مچائیں گے. تو جبرائیل امین کے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت وہی لے کر کے آتی تھی. سورۃ الانعام جب نازل ہوئی ہے تو 70,000 ملائکہ جبرائیل کے ساتھ آئے، یہ وہی کی عظمت کو بتلانا ہے. تو جو ملائکہ ساتھ میں آتے تھے ان کا ایک خاص طرح کا آواز صوت، اس کو مصداق قرار دیا گیا سلسلۃ الجرس. سات مصداق سمجھ میں آئے؟ بولو پہلا مصداق کیا ہوا؟ ہاں کلام نفسی قدیم، کلام الہی، لیکن اس کے لیے اصول کیا بدلایا؟ دوسرا کیا مصداق بدلایا؟ جی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں آواز، اور وہ عین وہی کے وقت پر. نمبر تین کیا بتلایا؟ نمبر چار جبرائیل امین کے پروں کی آواز. پانچویں بات کیا کہی گئی؟ اس کی مثال کیا بتلائی آپ کو؟ انجن کی آواز. چھٹا مصداق کیا بتلایا؟ حواس ظاہرہ معطل ہوتے تھے ظاہری چیزوں کو سننے سے تاکہ وہی کی طرف قابل متوجہ ہو جائے. ساتویں بات کیا بتلائی؟ ملائکہ کی ایک جماعت آتی تھی ان کی آواز، اس کو مصداق قرار دیا گیا. گویا کہ سلسلۃ الجرس کے مصداق کی آواز، اس کی مصداق کے متعلق یہ سب باتیں جو ہے بتلائی گئی ہے. اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو سلسلۃ الجرس جیسی آواز کی بات کہی گئی، اس کے جتنے بھی مصداق بتلائے گئے، یہ اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتا تھا. جو صحابہ اس وقت محفل میں مجلس میں موجود ہوتے تھے ان کو بھی یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی. یہ جو آواز بتائی کہ جو ہے پروں کی آواز، فرشتے کی آنے کی آواز، ساتھی فرشتوں کی آواز، یہ ساری جتنی بھی تعبیرات اور مصداق ہے وہ اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتا تھا. یوں کہو صاحب وحی کو سنائی دیتا تھا. وہاں جو صحابہ مجلس اقدس میں موجود ہوتے ان میں کسی کو بھی سنائی دیتا نہیں تھا. یہ سب چیزیں، یہ چیز ذہن کے اندر اچھی طرح رہے بھی. اب آگے چلیے، دیکھیے یہاں جو روایت ہے اس میں کیا فرمایا؟ مثل سلسلۃ الجرس. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس روایت کے الفاظ میں ہے مثل دوی النحل، وہاں تشبیہ دی گئی دوی النحل سے، شہد کی مکھی کی بھن بناہٹ کی آواز سے، یہاں سلسلہ الجرس سے تشبیہ دی. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں سلسلہ الجرس سے تشبیہ دی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شہد کی مکھی کی بھنگناہٹ سے تشبیہ دی گئی، وہاں ہے مثل دوی النحل. اب دونوں روایت کو ملا کر مفہوم نکالو. دونوں روایت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آواز سلسلۃ الجرس کی طرح سنائی دیتی، اور قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کو شہد کی مکھی کی آواز کی طرح سنائی دیتی. یہ دو روایت میں تکلیف ہو گئی. کیسے تکلیف ہوئی؟ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز کیسی سنائی دیتی؟ سلسلۃ الجرس کی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کو شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی. اچھی طرح سمجھ میں آیا دو روایت کا مفہوم؟ کہ یہاں سلسلۃ الجرس ہے، حضرت عمر کی روایت میں ہے مثل دوی النحل. اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھو. اب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی پر فون آ گیا، تو وہ فون کی آواز سنے گا تو اس کو تو صاف صاف سنائی دے گا کہ سامنے والا کیا کیا بول رہا ہے، لیکن قرب و جوار والوں کو وہ سنائی دے گا کچھ بول رہا ہے، کچھ آواز ہے لیکن کیا ہے وہ پورا سنائی دیتا نہیں. یہ ہے بن بناہٹ کی آواز. یہ بھی ایک تشبیہ کی بات آ گئی. آگے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آواز میرے لیے بہت سخت ہوتی تھی، وہ آواز میرے لیے بہت سخت ہوتی تھی، وہی کا یہ طریقہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. اب سمجھو کہ وہی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت کیوں تھا؟ کیوں وہی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا؟ نمبر ایک، سلسلۃ الجرس سے مفہوم کو سمجھنا ہوتا تھا، اس لیے اس میں مشکلی ہوتی تھی. سلسلۃ الجرس سے مفہوم کو سمجھنا ہوتا تھا، اس لیے اس میں بڑی مشکلی ہوا کرتی تھی. دیکھو، بعض لوگ جو ہے نا بات کرتے ہیں صاف نہیں بولتے، خاص انداز سے کلام کرتے ہیں، کچھ الفاظ کو ملا کر توڑ کر جوڑ کر کے، تو وہ کلام ہم کو جلدی صاف سمجھ میں آتا نہیں ہے. جیسے کہنا ہے کہ بہت سے لوگ الفاظ متعین کے پانی پڑھتے ہیں، کہیں پانی اس طرح بولتے، الفاظ بدل کر کے، تو اب اس میں سے وہ بولنے والا کیا بول رہا ہے اس کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے. اور اس کی مثال آپ کو ٹیلی گرام کے ذریعے سے دی. تو چونکہ سلسلۃ الجرس سے کلام سمجھنا ہے، اس لیے اس میں بڑی مشکلی ہوتی تھی. نمبر دو، یاد کرنے کی طرف وہی کو یاد کرنے کی طرف دل کو متوجہ کرنا ہوتا تھا، یہ بڑی مشکلی کی چیز تھی. وہی یاد کرنا، اس کی طرف دل کو متوجہ کرنا، اس لیے بڑی مشکلات پیش آتی تھی۔ اس کو فرمایا وہو اشدہ علیہ۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اللہ کے یہاں سے جو وحی آ رہی ہے میں کما حق کہوں لوگوں کو پہنچا سکوں گا یا ادا نہیں کر سکوں گا۔ جو وحی آ رہی ہے اللہ کے یہاں سے، میں کما حق کہوں لوگوں کو ادا کر سکوں گا کہ لوگوں کو ادا نہیں کر سکوں گا۔ بس یہ ہے اشد، شدت کی وجہ۔ نمبر چار، سمجھو کلام عظیم، کلام عظیم اس لیے کہ وہی تو باعظمت کلام ہے، اور باعظمت کلام کا لینا ہے، اس کی شدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی۔ دیکھو، آپ کو کوئی بات کہے ہوئے، آپ کا ساتھی آپ کو کوئی بات کہے ہوئے، حضرت ناظم صاحب، تو دونوں بات کے اندر بڑا فرق ہے نا۔ ساتھی کی بات آپ کتنی ہلکی ہلکی لیتے ہیں، نارملی، لائٹلی، اور بڑوں کی بات بھائی تو بہت ہیوی۔ حضرت یوں فرما رہے ہیں، محترم صاحب یوں فرما رہے ہیں، کیسی بھاری لگتی ہے آپ کو۔ تو یہ وہی کلام الہی ہے، پر عظمت کلام ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّا، کہ وہ عظمت والا کلام لینا تھا، اس لیے وہ کلام بہت سخت معلوم ہوتا تھا۔ پانچویں بات سمجھو، ذرا دھیان سے سمجھو پانچویں بات۔ وہی لے کر آتا تھا فرشتہ، جبرائیل امین یا کبھی کوئی اور، برابر۔ آنے والا فرشتہ ہے ملکوتی صفات والا، نوری صفات والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بشری صفات والے۔ انما انا بشر، بشری صفات والے۔ دیکھو دھیان سے سمجھنا، آنے والا فرشتہ کیسے صفات کا ہے؟ ملکوتی، ملکی، نوری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صفات پر ہے؟ بشری صفات پر، برابر۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتی نوری صفات والے کو ملنے کے لیے، ان کا کلام سننے کے لیے بشری صفات سے ملکوتی صفات میں منتقل ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفات سے ملکوتی صفات میں منتقل ہوتے تھے، کیونکہ جس سے وحی لینی ہے وہ وحی لینی ہے وہ ملکوتی صفات والا، نوری صفات والا، تو اس کے لیول پر جا کر کے لینا پڑے گا۔ تو وہ جو حضور اپنے بشری صفات سے ملکوتی صفات میں جاتے تھے، یہ چیز تھی اشد، بہت مشکل ترین چیز تھی۔ جیسے کہ ایک آدمی بہت شریر، طوفانی، ہر وقت بے چین بیٹھتا ہو، چین ہوتا ہی نہیں ہو جس کی دنیا میں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنے کا اس کا مزاج ہو، جیسے بعض ہوتے ہیں ایسے متحرک بلا ارادہ کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اب اس کو جو کہا جائے کہ بھائی آج تیرا نکاح ہے اور نکاح کے وقت تجھے یوں ہی بالکل بیٹھنا ہے، ذرا بھی ہلنا نہیں ہے، ورنہ لوگ بات کریں گے کہ ایسا دلہا ہے کہ آج بھی شرارت کر رہا ہے۔ اب اس نے میں جو ہے قاضی صاحب نے بیان چالو کر دیا اور خطبہ لمبا پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کو تو بیچارے کی موت جیسی آئے گی کہ ہر وقت جو بے چین بیٹھتا ہو، اور آج اس کو دو جانو یوں ایک دم ادب کے ساتھ بیٹھنے کا آ گیا، تو کہے کہ پوری ازدواجی زندگی میں مشکل ترین کام آج ایجاب قبول ہے، کیسا اس کو بھاری معلوم ہوگا۔ بالکل باادب بیٹھنے کا مسئلہ. تو آدمی کو اپنے مزاج کے خلاف جب کوئی کام آ جائے نا بہت مشکل ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بشری صفات میں, آنے والا فرشتہ ہے ملکوتی اور نوری صفات میں. حضور نوری اور ملکوتی صفات میں منتقل ہوتے, ملکوتی صفات والے سے وحی لینے کے لیے وہ جو وہاں منتقل ہونا ہوتا تھا, یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشد بڑی سخت ہوا کرتی تھی, بڑی مشکل ہوا کرتی تھی. جیسے کہ ہم بولتے ہیں اردو یا گجراتی, اتنے میں کوئی عرب جماعت آگے پہلے آیا کرتی تھی, اب آپ کو کہے کہ ان کے ساتھ عربی میں بات کرو, کیسی مشکلات پہلے ہم جملے سوچیں گے ذہن میں, اور ذہن میں جملہ سوچ کر کے تو میں ان کو پوچھوں یا شیخ کیف الحال, پہلے ذہن میں سوچیں گے بھی کہیں یا شیخ کیف الحال, پھر اس کو دوسری بات کروں بھائی ان کو میں پوچھوں جماعت میں آئے کہ کیا کھاؤ گے, تو پہلے ذہن میں جملہ مرتب کریں گے, پھر اس کو ماں اریج کام ہاں تریج کام یا شیخ. تو دیکھو جس چیز کی عادت نہ ہو وہ چیز اگر آدمی کو بولنی ہو تو کیسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بشری صفات سے ملکوتی صفات میں, ملکوتی صفات سے دوبارہ بشری صفات میں, اس لیے کہ جب فرشتہ آ رہا ہے اس وقت حضور جا رہے ہیں بشری صفات سے ملکوتی صفات میں, فرشتہ چلا گیا پھر ملکوتی صفات سے بشری صفات میں آئیں گے. تو یہ جو انتقالات ہوتے تھے اس کو تعبیر کیا گیا وہ اشد علیہ, کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل اور بہت سخت ہوا کرتی تھی. ایک چھٹی بات سمجھو دھیان سے, عالم غیب کی جو چیزیں عالم دنیا کے لیے آئی وہ کئی واسطوں سے آئی, تو جا کر کے عالم دنیا والے اس کو لے سکے, ورنہ عالم غیب کی چیزیں بلا وسائط بلا ذرائع ڈائریکٹ اس عالم والوں کے لیے آوے تو بہت مشکلات ہو جاوے. عالم غیب کی چیزیں اس عالم والوں کے لیے آئی وسائط اور ذرائع کے ساتھ تو عالم والوں کے لیے لینا آسان ہو گیا, ورنہ عالم والوں کے لیے ان چیزوں کا لینا بہت مشکل ہو جاتا. مثلاً آپ نے حدیث پڑھی ہے مشکاۃ شریف میں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم ہی کی آگ ہے, لیکن اس کو ان 70 مرتبہ دھویا گیا تب جا کر کے وہ دنیا والوں کے لیے قابل استعمال ہوئی. ان 70 مرتبہ دھو کر کے اس کو دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا, ورنہ اگر جہنم میں جو اس کی شدت ہے وہ اگر دنیا میں باقی رہے تو ایک چنگاری پورے عالم کو خاکستر بنا دے رہے. لیکن جہنم کی آگ کو ریفائن کیا, ٹھنڈا کیا ٹھنڈا کیا, دھویا دھویا, ان 70 درجہ نیچے گرایا اور تب لا کر کے دنیا میں آیا, اب ہم اس آگ کو استعمال کرنے کے قابل ہوئے. تو یہ آگ اصل میں ہے عالم غیب کی, عالم دنیا والوں کے لیے آئی تو بہت ساری وسائل ذرائع ریفائن کر کے نیچے کے درجے پر لا کر کے دی گئی, وہی کلام الہی ہے. اگر ڈائریکٹ انسانوں کو اللہ کا کلام سننا ہوتا تو کتنی مشکلات ہو جاتی, کتنی تکلیف ہو جاتی. اب اس کو کئی وسائط اور ذرائع کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تو بھی شدت باقی رہی, مکمل ختم نہیں ہوئی. اسی لیے فرمایا نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر یہ کلام الہی ڈائریکٹ پہاڑوں پر اتار دے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو پہاڑ جیسی چیز ٹکڑا ہو جاوے تو انسان پر کلام الہی ڈائریکٹ آوے تو کیما جو ہو جاوے, کچھ بچے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائط اور ذرائع کے ذریعے نرم کرتے 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 اس قابل بنایا کہ یہ انسان اس وحی کا تحمل کر سکے, اس وحی کو اٹھا سکے. اس قابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا. وسائل ذرائع. اب یہاں سوچو کہ اگر کلام الہی ہم کو ڈائریکٹ سننا پڑتا تو کتنا مشکل ہوتا, کتنا بھاری ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسائط اور ذرائع کے ذریعے اس میں تکلیف فرمائی, پھر بھی اس کی شدت وہی کے اندر اس کو تعبیر کیا گیا وہو اشدہ علیہ. کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت ہوا کرتا تھا. اب تین قرات ہے آگے والے جملے کی, تینوں قرات دھیان سے سنو. فَيَفْسِيمُ عَنِّي فَسَمَ يَفْسِيمُ بَابِ زَرَبَ يَزْرِبُ سے فَيَفْسِيمُ عَنِّي ایک, دوسرا فَيُفْسَمُ عَنِّي یا کا ضمہ سواد کا فتح, تیسرا فَيُفْسِيمُ عَنِّي یا کا ضمہ سواد کا کسرا. تین طرح جملہ پڑا جائے گا, فَيَفْسِيمُ فَيُفْسِيمُ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ. دھیان سے اس جملے کا ترجمہ سمجھو. فَيَفْسِيمُ فَيُفْسِيمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ وہ وحی یا وحی کی کیفیت مجھ سے منقطع ہوتی وہ وحی یا وحی کی کیفیت مجھ سے جدا ہوتی, مجھ سے منقطع ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ اس حال میں کہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. عَنْهُ اس سے یعنی فرشتے سے, عَنْهُ اس سے یعنی فرشتے سے. مَا قَالَ جو بات کے فرشتے نے جبرائیل نے کہی, جو بات کے فرشتے نے جبرائیل نے کہی. بتلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ وحی مثل سلسلۃ الجرس آتی تھی تو مجھے الگ سے رٹنا نہیں پڑتا تھا, الگ سے مجھے یاد کرنا نہیں پڑتا تھا. جیسے ہی وحی کا سلسلہ بند ہوتا وہ وحی مجھے یاد ہو چکی ہوتی تھی. یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ جب وحی نازل ہوتی تو مجھے وحی کو یاد کرنا نہیں پڑتا تھا, جیسے ہی وحی بند ہوتی وہ وحی مجھے اچھی طرح یاد ہو چکی ہوتی تھی. اور اس میں فہم بھی داخل ہے. کیا مطلب؟ جب وحی اترنا بند ہوتا تھا تو وہی مجھے سمجھ میں بھی آ جاتی تھی اور مجھے یاد بھی ہو جاتی تھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سننے میں ہماتن گوش متوجہ ہوتے, پھر جیسے وہی بند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے وہی یاد کرنے کی سمجھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی تھی. بس ادھر وہی کا اترنا بند ہوا, وہی کا سلسلہ منقطع ہوا, وہی حضور کو سمجھ میں بھی آ جاتی اور وہی حضور کو یاد بھی ہو گئی ہوتی تھی. دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے تھے. سمجھ میں آیا جملے شریف کا مطلب؟ دوسری ایک جملے کی تعبیر سمجھو دیا گیا, یہی بات ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی سلسلۃ الجرس کی آواز کی طرح ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو عین نازل ہونے کے وقت پر سلسلۃ الجرس کی آواز کی طرح سنی جاتی. تو اس وقت تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, چونکہ ایک وحی کی عظمت, وحی کا ایک رعب قلب اطہر کے اوپر چھا جاتا ہے. اللہ کی وحی کا ایک خوف, اللہ کے وحی کی ایک عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر چھا جاتی تھی, اور خود کلام کے اندر بھی ایک وزن, چونکہ وحی کا کلام اس لیے با وزن کلام, تو اس وقت کے اوپر کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جس وقت وحی منقطع ہو جاتی تھی حضور کو افاقہ ہوتا تو نفس کلام بھی یاد ہوتا اور کلام کا مفہوم بھی یاد ہوتا, دونوں چیز یاد ہو جاتی. تو یہ دوسری تعبیر ہے, بات وہی ہے. تو دوسری تعبیر بھی اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ جب وحی نازل ہوتی تو مثل سلسلۃ الجرس ہوتی, اور وحی کے اندر ایک عظمت ہے, رعب ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر وہ عظمت چھا جاتی, رعب چھا جاتا, تو اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے اندر یہ وحی کا نزول منقطع ہو جاتا. جیسے نزول منقطع ہو جاتا تھا تو وحی کے الفاظ بھی حضور کو یاد ہوتے, وحی کا مفہوم بھی حضور کو سمجھ میں آ گیا ہوتا, اور حضور کو الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ہے اس جملے کا مطلب. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو گیا پہلا طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی سلسلۃ الجرس کی طرح. آگے دیکھیے کتاب میں, وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا. پہلے اس کی ترکیب پر ایک بات سمجھو. اصل یہ شرمیت عامل نہیں ہے, ہم تو الجامع صحیح پڑھ رہے ہیں, لیکن بخاری شریف کی بعض عبارتیں ترکیبی اعتبار سے مشکل ترین مقام رکھتی ہیں. اس میں ایک مشکل ترین مقام یہ ہے, اس لیے اس کی ترکیب میں آپ کو بتلا رہا ہوں. رجولن کے اوپر جو نصب پڑا جا رہا ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے, یہ منصوب بنزع الخافض ہے. اصل میں عبارت کیا ہونی چاہیے؟ یتمثل لی الملک صورت رجل, یتمثل لی الملک صورت صورت رجل, صورت مضاف جو معذوف کر دیا گیا, اور صورت مضاف معذوف کا اعراب رجلن مضاف الی جو موجود ہے اس کو دے دیا گیا. تو رجلن کے اوپر جو نصب آیا وہ اصل میں تو نصب ہے کائی کا, محذوف مضاف کا. یہاں مضاف معذوف ہے صورت, اس کا جو ہے نصب تھا وہ رجلن کو دے دیا گیا, تو مضاف معذوف کر دیا, اور مضاف کا نصب دے دیا کس کو؟ مضاف الیہ کو. اس لیے رجلن کے اوپر نصب پڑا گیا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا, اور بہت سی مرتبہ فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل میں آتا تھا. بہت سی مرتبہ فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل کے اندر آتا تھا. اب یہاں ایک بہت بھاری مسئلہ ہے کہ فرشتہ کیسے انسانی شکل میں آ جائے. ابھی آپ نے جبرائیل امین کے بارے میں پڑھا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو پورے عالم کا مشرق اور مغرب جبرائیل امین کے پر سے بھرا ہوا تھا. حضور بے ہوش ہو گئے. پھر جبرائیل نے کیا کہا کہ یہ تو میرا ایک پر آپ نے دیکھا, اللہ نے ایسے 600 پر مجھے عطا فرمائے. تو اتنے لمبے چوڑے جسم والے جبرائیل ایک انسان کی شکل میں کیسے آ جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو سوال کو؟ جیسے کوئی بھینسے جیسا طالب علم ہو, بھینسے کی طرح 150-200 کلو کا قربانی کا جانور ہو گئے اور وہ یوں کہے کہ میں اتنی سی گلی میں بھی نکل جاتا ہے. کیسے نکلے گی وہ؟ تو بھینسے جیسا آدمی اتنی گلی میں کیسے جائے گا؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل اتنے بڑے جسم کے, تو ایک چھوٹے 5-6 فٹ کے انسان کی شکل میں جبرائیل آئے کیسے؟ تو یہاں جو حدیث میں فرمایا نا کہ جبرائیل میرے لیے انسان کی شکل میں آتے تھے, تو اتنی بڑی سائز کی جبرائیل 5-6 فٹ کے انسان کی شکل میں کیسے آ گئے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب اس کا جواب سمجھو. نمبر 1, اللہ تعالی نے فرشتوں کو جو پر جسم بڑا عطا فرمایا ہے, جب انسانی شکل میں آتے تھے تو تمام زائد چیز فنا ہو جاتی تھی, بس وہ انسانی سائز باقی رہتی تھی. باقی زائد جتنا بھی بڑا جبرائیل کا جسم وہ فنا ہو جاتا تھا, اور جب دوبارہ وہ اصلی صورت میں جاتے تو اللہ دوبارہ پیدا فرما دیتے تھے. تو سمجھو کہ جبرائیل کا جسم مثلاً 50,000 فٹ کا ہے, تو 5 فٹ کی انسانی شکل میں آئے تو پورے بدن کو جو ہے فنا کر دیا گیا اور 5 فٹ کا باقی رہا. پھر دوبارہ جب جبرائیل اصلی شکل میں آتے تو دوبارہ 50,000 فٹ پر آ جاتے تھے. تو فنا وجود, وجود فنا, یہ چلتا رہتا تھا. دوسری بات سمجھو, ازالہ. ازالہ, ازالے کا کیا مطلب؟ جب انسانی شکل میں آتے تو زائد بدن کو سائد پر رکھ کر کے آتے, پھر جب دوبارہ اصلی صورت میں آتے تو زائد بدن کو اپنے اوپر لگا لیتے تھے. دیکھو بہت ساری چیزوں میں فولڈنگ سسٹم ہوتے ہیں, فولڈنگ سسٹم. تو اب یہ کہ جب اس کو پورا پھیلاؤ تو ایک بڑا پلنگ بن جائے گا, اور سارے فولڈنگ ملاؤ تو چھوٹا سا بن جائے گا. جیسے کہ آپ مچھر دانی لائے ہو نا مچھر کے لیے, اس کو آپ پھیلائیں گے تو کیسی بڑی ہو جائے گی, پھر آپ سمیٹیں گے تو کیسی چھوٹی سی بن جائے گی. جیسے جماعت میں آپ جاتے ہیں تو بستر لے کے جاتے ہیں, اب رات میں پھیلائیں گے تو ماشاء اللہ لمبا بستر ہے, تکیا ہے, اوڑھنے کا ہے, بچھونا ہے, اور صبح میں لپیٹا تو چھوٹا سا وہ بن گیا. خیمہ ملتا ہے, خیمہ 150 ریال میں سعودیہ میں. تو وہ خیمہ کیسا ہوتا ہے, اس کو کھول دو تو اس میں 3-4 آدمی آرام سے سو سکے, دروازہ کھڑکی سب ہوتا ہے. اور اس کو سمیٹو تو ایک گول پائپ جیسا اتنا سا ہو جاتا ہے, سمجھ گیا. تو اس کو کہتے ہیں ازالہ اور اعادہ. آپ فولڈنگ چیزوں میں ایسے ہے, ملاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ ملاؤ. تو جبرائیل کا جو زائد جسم ہوتا ہے جب انسانی شکل میں آتے تو اس کو زائل کر دیا جاتا, پھر فرشتے کی شکل میں آتے تو وہ تمام جسم ان کا جوڑ کے اصلی شکل میں ہو جاتا تھا. چوتھی توجہ سمجھو اس کی, جبرائیل امین کو جو اللہ نے اتنا بڑا جسم عطا فرمایا ہے, تو وہ جسم کو آپ جب انسانی شکل میں آتے تھے تو منظم کر دیتے تھے. منظم جیسے یہ روئی ہے, روئی روئی کو آپ پھیلاؤ کھول کر کے دونوں ہاتھوں سے, اتنی بڑی ہو جائے گی. پھر وہ تمام روئی کو یوں دبا کر کے یہ کر دیتے اتنی سی ہو جائے گی, جب پھیلاؤ گے تو اتنی لمبی ہو جائے گی, دبا کے یوں کرو تو چھوٹی سی ہو جائے گی, منظم ہو جائے گی ایک دوسرے کے اندر. آپ کہو گے اتنا بڑا روئی کا یہ تھا کہاں جائے گا, یہ تو دبا کے اتنا سا کر دیا. اس کو کہتے ہیں منظم کرنا. تو جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو اپنے بدن کے تمام اعضاء کو آپس میں منظم کر کے ایک چھوٹے سے انسان کی شکل میں کر دیتے تھے اور حضور کے پاس آتے, اور پھر جب اصلی صورت میں جاتے تو اپنا جسم پورا پھیلا کے بڑا کر دیتے. اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جبرائیل امین لطیف التبع ہے. لطیف التبع یعنی طبیعت کے بڑے لطیف ہے, اسی لیے کبھی بڑے کبھی چھوٹے, کبھی چھوٹے کبھی بڑے, اس طریقے سے ہو جاتی ہے. سب توجیہات ہیں, لیکن ایک پانچویں جاندار توجہ ذہن میں رکھ, بہترین آسان عمدہ توجہ. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نوری بنایا ہے اور اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جیسی چاہے ایسی شکل اختیار کرے, جب جیسی چاہے ایسی شکل اختیار کرے. اسی لیے کبھی انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں, کبھی چھوٹی بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں, کبھی اور شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے کہ جیسی چاہے ایسی شکل یہ اختیار کر لیتے ہیں. تو کبھی چھوٹی شکل کبھی بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ جاندار جواب اس کا دیا گیا. اس کے بعد یوں یاد رکھنا ایک بات کہ جبرائیل جب انسانی شکل میں آئیں گے تو فرشتے والی حقیقت تو ان کی وہی باقی رہے گی, فرشتے والی حقیقت وہی رہے گی, صرف شکل انسانی ہوگی. جبرائیل جب انسانی شکل میں آئیں گے یا کوئی اور فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو شکل بدلے گی, حقیقت تو وہی رہے گی. بات سمجھ رہے ہو؟ اب اس کا کیا مطلب دیکھو, فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو انسان کی طرح کھائے گا نہیں, پیے گا نہیں, استنجا نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا, صرف شکل انسانی ہے, حقیقت تو فرشتے والی ہے. اس لیے دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب پہچان نہیں پائے کہ یہ فرشتے ہیں تو فوراً تلیلا بچھڑا لا کر کے لا کر رکھ دیا اور سامنے لا کر کے بیجلین حنیس پیش کر دیا. تو ابھی فرشتوں نے کھایا کہ نہیں کھایا بولو؟ ارے بولو, کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. حالانکہ اگر فرشتوں نے انسانی شکل میں آنے سے انسانی حقیقت ہوتی تو نبی کے گھر کا بچڑا چھوڑتے فرشتے, پٹافٹ کھانا چالو کر دیتے. معلوم کیا ہوا کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو صرف انسانی شکل ہوگی, انسانی حقیقت اس میں آئے گی نہیں. اس لیے جبرائیل یا کوئی بھی فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو حقیقت تو فرشتے والی ہی باقی رہے گی اور شکل صرف انسانی بنے گی. اور جب انسانی شکل میں آتے تب صحابہ کرام ان کو دیکھ پاتے تھے, باقی فرشتے والی صورت میں صحابہ دیکھ پاتے نہیں تھے. تو صحابہ کب دیکھتے تھے؟ جب جبرائیل انسانی شکل میں آوے تب, ورنہ صحابہ بھی دیکھ نہیں پاتے تھے فرشتے کو. تو احیانا یتمثل لی الملک رجلا، یہ شکل آسان ہے پہلے کے مقابلے میں، تو سلسلۃ الجرس کے مقابلے میں یہ شکل بہت آسان ہے. فاعیما یقول، فرشتہ جو بات بولتا ہے وہ بات میں فوراً یاد کر لیتا ہوں، فرشتہ جو بات بولتا ہے وہ بات میں فوراً یاد کر لیتا ہوں، چونکہ اس وقت پر کوئی بے ہوشی والی حالت بھی نہیں ہوگی. فرشتہ آیا انسانی شکل میں آیا، اس لیے کوئی تکلیف بھی نہیں، اشد بھی نہیں، آسان. اس لیے فرشتے نے جو کہا فاعیما یقول، میں فوراً یاد کر لیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ابو عوانہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہاں ایک لفظ زائد ہے، وہو احون علیہ کہ وحی کی دوسری شکل میرے لیے بہت آسان بھی، وحی کی یہ دوسری شکل میرے لیے بہت آسان بھی. تو امام ابو عوانہ کے طریق کے اندر وہو احون علیہ کا لفظ زائد ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین جب انسانی شکل میں آتے تو وہ مانوس شکل ہوتی تھی، اسی لیے مجھے کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا اور میرے لیے بہت آسانی ہوتی تھی. تو وحی کی دو شکل بیان کر دی کہ دو صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، ایک سلسلۃ الجرس کی شکل میں اور ایک جو ہے فرشتہ انسانی شکل میں آوے اس طرح. دیکھیے ایک آپ بات آپ کی آسانی کے لیے سمجھاؤ، سلسلۃ الجرس والی وحی کو ایک آسان تعبیر سے سمجھ لو. یہ جتنی بھی دنیا کے اندر لینگویجز ہیں، بھاشائیں ہیں، لغات اور زبانیں ہیں، یہ زبان مسلسل ہے، سلسلہ سلسل ہے، لیکن اس کے اندر تقطیع یعنی ٹکڑے ٹکڑے بھی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، محمد کو کھڑا کرو اور کہو کہ چلو اسپینش میں بولنا چالو کرو، 10 منٹ اسپینش میں تقریر کرو، ابھی مسلسل بولتا چلا جائے گا، مسلسل بول رہا ہے. تو اس کی آواز جب ہم سنیں گے تو یہ نئی زبان ہے، نئی لینگویج ہے ہمارے سامنے، نئی بھاشا ہے، تو اس کی آواز ہمیں لگے گی یہ مسلسل بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی ٹکڑے ہیں. جیسے کہ ہماری اردو، اب کوئی آدمی جو اردو نہیں جانتا وہ آپ کی زبان سے مسلسل اردو سنے تو اس کو کیا لگے گا کہ لگاتار آواز ہے، لگاتار آواز ہے، سلسلۃ الجرس مسلسل آواز ہے. لیکن جاننے والے جانتے کہ نہیں مسلسل آواز نہیں ہے، اس میں بھی ٹکڑے ہیں، کہ زید نے یوسف کو مارا، زید الگ، یوسف الگ، نے الگ، مارا الگ، اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں. تو یہ نئی اور اجنبی زبان کوئی بھی ہو جس کو ہم نہیں جانتے، وہ جب ہم سنیں گے تو ہم کو مسلسل معلوم ہوگی، لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر ٹکڑے ہیں، اجزاء ہیں. بس یہ وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تو ایک مسلسل انداز کے اندر آتی، لیکن حقیقت کے اندر اس میں کیا تھے، ٹکڑے، اجزاء، تقطیع تھی اس کے اندر. اور چونکہ وہ مسلسل آواز سے کلام کو سمجھنا ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سننے کے اندر بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. یہ دو طرح سے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. اب یہاں شرائع کرام نے ایک اشکال جواب کھڑا کیا ہے. کیا اشکال جواب؟ آپ نے مشکات شریف وغیرہ میں حدیث پڑھی ہے گھنٹی کی آواز کی مذمت کے بارے میں، کہ گھنٹی کی آواز وہ تو بری آواز ہے، یہ تو مزمار اور باجے کی طرح ہے، اور ممنوع آواز ہے گھنٹی کی، اسی لیے پازیب میں گھنٹی نہیں لگا سکتے، عورت پیر میں پازیب پہنے اس میں گھنٹی نہیں لگا سکتی، وہ چھم چھم کی آواز نکلے گی۔ اسی طریقے سے جو جانور ہم کتال میں لے کر چلتے ہیں اس کے گلے میں بھی گھنٹی نہ باندھی جائے، بھائی شیطان ساتھ میں چل رہا ہے۔ تو جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں وہ تشبیہ میں کیسے بیان کی گئی، وہ تشبیہ میں کیسے بیان کی گئی؟ جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو تشبیہ دینے میں حرام چیز ذکر کرے، جیسے یوں کہا ہے آپ کو کہ بھائی آپ نے فلاں چیز کبھی چکھی؟ کہا نہیں چکھی۔ ارے وہ تو بالکل جو ہے نا سگریٹ کی طرح ہے۔ ارے بھائی تو بری چیز کی کیا مثال لیتا ہے، کوئی اچھی چیز کی مثال لے؟ تو سلسلۃ الجرس گھنٹی کو بہت سی روایتوں میں ممنوع قرار دیا گیا، پھر اس کے ساتھ کیسے تشبیہ دی گئی؟ تو اس کو سمجھو اچھی طریقے سے، گھنٹی کی دو حیثیت ہے، ایک ہے برائے لذت اور برائے گینا، برائے لذت اور برائے گینا وہ ممنوع ہے، اور اگر گھنٹی ہو برائے اطلاع اور واقفیت تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ تو جن روایتوں میں ممانعت آئی اس کا تعلق کس سے ہے؟ برائے گینا، برائے لذت، کہ بھائی میوزک ٹون نہیں ہونا چاہیے، وہ میوزک ٹون وہ ممنوع ہو گیا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ قتال کے اندر جب ہم جانوروں کو لے جاتے اور اس کے گلے کے اندر گھنٹی باندھیں گے تو اس کی آواز نکلتی رہے گی, اور آواز نکلتی رہے گی تو دشمن کے اوپر شبخوں مارنے میں خلل ہو جائے گا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور حملہ کر دے گا. اب جانور کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے اور قافلہ چلے گا, آواز نکلے گی, دشمن کو پتہ چلے گا, دشمن متیقظ ہو جائے گا, اس لیے اس کے گلے میں ایسے موقع پر گھنٹی باندھنے سے ممانعت کی گئی ہے. قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے, وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ, یہ لام قسم کے معنی میں لے لو, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے, فی الیوم الشدید البردی, سخت سردی کے دنوں کے اندر, سخت سردی کے دن میں, فیفسم عنہ, اور وہی حضور سے منقطع ہوتی, بند ہوتی, وإن جبینہ لیتفسد عرقا, اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتے ہوئے ہوتا, پسینہ بہتے ہوئے ہوتا, پسینہ ابلتے ہوئے ہوتا. ماں عائشہ نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سخت سردی کے اندر جب وہی نازل ہوتی اور وہی بند ہوتی تو میں دیکھتی کہ آپ کے جبین مبارک سے, پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکتے ہوئے ہوتے تھے, پسینہ ابلتا ہوا ہوتا تھا. جیسے آدمی نہا کے گرم پانی سے باہر نکلے تو پسینہ چمڑی سے باہر ابلتا نظر آتا ہے, پھر ٹپکتا نظر آتا ہے, کہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی وجہ سے مشقت اور تکلیف ہوا کرتی تھی. تب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. آگے روایت تفصیلی آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ کو بخار آ گیا, کپ کپی بخار آ گیا, اور بخار گرمی سے ہوتا ہے, اور یہاں فرمایا کہ سردی بہت ہوتی تھی. دیکھو دو متضاد باتیں نظر آ رہی وحی کے بارے میں, کہ وہ جو وحی والی بات آ رہی آگے گارے ہیرا والی, تو اس میں یہ ہے کہ وحی کے اثر کی وجہ سے حضور کو بخار آ گیا, اور بخار ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے, اور یہاں یہ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی محسوس ہوتی تھی وحی کے آنے کے وقت کے اوپر, اتنی سردی, اتنی سردی کہ سخت سردی کے ایام کے اندر آپ کو پسینہ نکلتا. تو دو متضاد باتیں, حضرت خدیجہ کو حضور فرمائیں گے کہ مجھے چادر اوڑھا دو, اور حضرت خدیجہ نے حضور کو چادر اوڑھا دی, لحاف اوڑھا دیا. لحاف اوڑھانا علامت ہے کہ حضور کو سردی لگ رہی ہے, پسینہ آنا علامت ہے کہ گرمی لگ رہی ہے. دیکھ رہے ہو متضاد باتیں, کہ گارے ہیرا سے جب حضور تشریف لائے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ مجھے لحاف اوڑھاؤ, زمیلونی زمیلونی. تو لحاف اوڑھانا کس بات کی دلیل ہے کہ سردی لگ رہی ہے, اور یہاں فرما رہے کہ پسینہ ٹپک رہا ہے, پسینہ ٹپکنا کائی کی دلیل ہے, گرمی لگ رہی ہے. تو یہ کیسا کہ بھائی ہوتا کیا تھا کہ وہی کے نزول کے وقت سردی لگتی تھی کہ گرمی لگتی تھی, وہاں کمبل اور یہاں پسینہ, یہ متضاد باتیں دونوں میں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا حل سمجھنا ہے.